الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل احترام اور قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے اس ماہانہ پروگرام کا ابھی سنا ہے اور اس جذبہ نشر دین پر بڑی مسرت اور خوشی حاصل ہوئی. واقعتاً سب سے اہم کام اور ذمہ داری دعوت دین کی ہے اور اس علم کو پھیلانے کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما دیں اور ہمیں انتہائی صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما دیں. آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ دین اسلام میں دلیل کی اہمیت ہے. یہ بات بالکل بجا ہے کہ دین اسلام دلیل کا نام ہے اور دلیل پر قائم ہے. پہلے ہم یہ تعین کر لیں کہ دلیل کیا ہے، کون کون سی چیز دلیل بنتی ہے یا دلیل بن سکتی ہے. کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دلیل دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ قرآن ہدایت کی دلیل ہے، ہدایت کی بینہ ہے. یعنی قرآن دلیل ہے. اس کے دلیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سن کر، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان سن کر اسے دلیل مانا جائے اور اس پر کسی مزید دلیل کا سوال نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان خود دلیل ہے اور اس کائنات پر حجت ہے. بلکہ اس پر کسی دلیل کا سوال کرنا کفر ہے. اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا ہے, نزل الفرقان, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی. یہ ایک ایسی دلیل ہے جس میں تصفیہ کی صلاحیت ہے کہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی, یہ حق ہے اور یہ باطل. یہ اس دلیل کا مقام ہے. دوسری دلیل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ لن یکن للذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ. ان آیت کریمہ میں ایک بینہ کے آنے کا ذکر ہے. بینہ, بینہ دلیل کو بولتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ رسول من اللہ, وہ اللہ کا رسول ہے. وہ بینہ, وہ دلیل اللہ کا رسول ہے. تو شرعاً یہ دوسری دلیل ہے, ذات رسول, فرمان رسول, حدیث رسول, سنت رسول, اس کی حیثیت بھی مستقل دلیل کی ہے. کیونکہ رسول کی ہر سنت, ہر حدیث پروردگار کی وحی ہے, اس لحاظ سے رسول کا ہر فرمان مستقل دلیل اور حجت ہے. بما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں جب بھی وہ کلام فرمائیں گے, گفتگو فرمائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. کیونکہ رسول کا فرمودہ اللہ کا فرمودہ ہے. رسول کا بیان اللہ کا بیان اور اللہ کی وحی ہے. تو ذات رسول بھی دلیل ہے اور یہ بھی ایسی دلیل ہے جو فرقان کی, حق و باطل میں فرق کی صلاحیت رکھتی. لقد جاءک من اللہ نور. یہ رسول کیا ہے؟ یہ نور کا منارہ سمجھو, منارہ نور, جو دنیا میں آیا تو ہر طرف گھٹا ٹوب اندھیرے تھے اور دنیا سے گیا تو یہ فرما کر گیا کہ ترکتکم الحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک, کہ میں تمہیں ایک بالکل روشن دین پر, روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہر چیز واضح کر دی کہ راستہ اس قدر روشن ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء, اس کی رات اور دن برابر ہے, اس میں تاریکی بالکل نہیں, نور ہی نور ہے. اور یہ وحی اسی نور کی فضا میں اترتی تھی. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ یاتینی فی مثل فلق الصبح, کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں تو چاروں طرف جیسے صبح کا نور ہوتا ہے ایسا اجالا پھیلا ہوتا ہے. نور ہی نور. تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے, بالکل روشن اور واضح, اس میں کوئی تاریکی نہیں, کوئی اندھیرا نہیں. ایک ایسا نور جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے مثال کے مقام کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے آئے اور نبی علیہ السلام کی مثال بیان کی, یہ شخص جو سو رہا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک گھر بناتا ہے, بنا دار گھر بنا, وجعل فیہا مأدبا, اور اس گھر میں ایک دسترخوان لگا دیتا ہے. ثم بعث داعیا, پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجتا ہے کہ گھر بن چکا ہے, دسترخوان تیار ہے اور نعمتیں اور کھانے چنے جا چکے ہیں, بس باہر جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ کہ اس گھر میں آ جاؤ اور اس دسترخوان پر بیٹھ جاؤ. وہ دعوت دینے والا چلا گیا, لوگوں کو خطاب کیا, اس گھر کے محاسن بیان کیے, دسترخوان کا ذکر کیا اور اس گھر میں آنے کی دعوت عام دے دی. اب من اجاب الداعی دخل الدار, جو اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس گھر میں داخل ہوگا, وہ اکل من المأدبۃ, اور جو اس گھر میں داخل ہوا وہ دسترخوان پر بیٹھے گا اور ضرور کھائے گا. اور وہ من لم یجب الداعی, جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا, لم یدخل الدار, وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی اس کو دسترخوان نصیب ہوگا اور نہ یہ نعمتیں اس کو حاصل ہوگی. یہ ایک مکمل مثال تھی اس شخصیت کی جو سو رہی تھی. دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے, مثال تو آپ نے بیان کر دی, اب یہ سمجھاؤ اس مثال کا معنی کیا ہے, کہ کس پر فٹ ہو رہی ہے, کیسے فٹ ہو رہی ہے اور کیسے منطبق ہو رہی ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ بادشاہ گھر بنانے والا اللہ رب العزت ہے اور وہ گھر دین اسلام ہے, دسترخوان جنت ہے, دعوت دینے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا, یعنی دین اسلام میں داخل ہوگا. جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ دسترخوان پر ضرور بیٹھے گا, یعنی جنت میں جائے گا. اور جس شخص نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا, پھر کس کو قبول کیا, جس کو مرضی, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. جس داعی کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اسے چھوڑ کر جس کی چاہے دعوت قبول کر لے, کوئی اس سے سروکار نہیں, تو ایسا شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اور جو دین اسلام میں داخل نہ ہو سکا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا, وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا. آگے فرشتوں نے اس پوری مثال کا نچوڑ بیان کیا, بلکہ پورے دین کا نچوڑ, پورے دین کا خلاصہ کیا کہا, من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ,
جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور آخر میں کہا کہ محمد الفرق بین الناس, لوگوں میں فرق کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں فرق کرنے والے. حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا, کون سعید ہے اور کون شقی ہے, کس کی نماز درست ہے کس کی نماز غلط ہے, دنیا حج کرنے جاتی ہے, حج مقبول حج مبرور کس کا ہے اور حج مردود کس کا ہے, یہ فرق ایک ہی شخصیت کرتی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس شخص کا عقیدہ منحج عمل اس شخصیت کے مطابق ہے وہ حق ہے, کیونکہ یہ شخصیت شرعی اعتبار سے دلیل ہے. اور جس شخص کا عقیدہ منحج عمل یا کچھ بھی اس کی خلق اس کی سیاست اس شخصیت کے خلاف ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ ناکام ہے, اس کی ساری سعی لا حاصل, کیونکہ اس شخصیت کے علاوہ کوئی شخصیت دلیل نہیں. کسی کا عمل کسی کا فتویٰ دلیل نہیں ہو سکتا, حجت نہیں ہو سکتا, دلیل کے مطابق ہو سکتا ہے دلیل کے مخالف ہو سکتا ہے, دلیل نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کوئی ایسا فتویٰ دیا جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہے تو فتویٰ شریعت نہیں ہے بلکہ وہ فتویٰ شریعت کے مطابق ہے, وہ دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کے مطابق ہے. یہ دو چیزیں دلیل, قرآن پاک دلیل بھی ہے فرقان بھی ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت آپ کی ذات دلیل ہے, آپ کا فرمان دلیل ہے, آپ کا ہر فعل دلیل ہے, سونا دلیل ہے جاگنا دلیل ہے, جو آپ عمل کریں وہ دلیل ہے, جو عمل نہ کریں وہ دلیل ہے, آپ کا بولنا دلیل ہے آپ کی خاموشی دلیل ہے, جی ہاں خاموشی بھی دلیل ہے, جس کو حدیث تقریری کہا جائے, آپ کا خاموش رہنا بھی دلیل ہے, آپ کی رضا بھی دلیل ہے, آپ کا غضب بھی دلیل ہے. کسی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی اعتبار سے غلطی کا امکان نہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے, ایک دن صحابہ نے ٹوکا کہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو, بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد یکون فی حالت الغضب, نبی علیہ السلام کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھتے ہو, غصے کی بات بھی لکھتے ہو, کیوں لکھتے ہو؟ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیونکہ بڑے صحابہ تھے ان کے کہنے پر لکھنا چھوڑ دیا, فامتنعت عن الکتابہ, قلم میں نے بند کر کے انہیں چھوڑ دی. لیکن کچھ عرصے بعد ایک دل میں خلش تھی, اللہ کے پیغمبر سے پوچھا, سارا ماجرا عرض کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, یا عبداللہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق, عبداللہ لکھو میری ہر بات لکھو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا, کچھ بھی حالت ہو کچھ بھی کیفیت, غصے میں ہوں راضی ہوں میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. آپ دلیل, ایک ایسی دلیل جو مسلسل اللہ تعالی کی نگرانی میں, مسلسل. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس معنی میں کہ تشریعی اعتبار سے آپ سے کسی غلطی کا امکان نہیں, آپ شرعاً معصوم. اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی اور اپنے پیغمبر کی حفاظت کی, جو پیغمبر ناطق وحی ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا. لوگوں نے بڑی پلاننگیں کی نبی علیہ السلام کے خلاف, کچھ نہ بگاڑ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس دین کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ نے صاحب دین کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو وحی بھیجی اس وحی کو پوری حفاظت کے ساتھ بھیجا ہے, پوری حفاظت کے ساتھ. وہ حفاظت کیا ہے؟ وحی لانے والا جبریل امین, روح الامین, امانت دار فرشتہ, امانت میں کبھی خیانت نہ کرنے والے. اور جب وہی وہ لے کر آتے ہیں, چاروں طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب وہ وہی اللہ کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتوں کی جماعت اس وہی کی حفاظت کرتی ہے تاکہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی شیطان اس میں دخل اندازی نہ کر سکے. پھر وہی وہ کہاں اترتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے سینے میں. اس وحی کو سینے میں محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ان علینا جمعہ, اے پیغمبر جب وحی اتر رہی ہو بالکل خاموش ہو جاؤ, اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور جمع کرنا ہمارا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کی زبان پر لانا اور پڑھنے کی توفیق دینا, اس کی قرات, وہ بھی ہماری ذمہ داری. اس کو سینے میں محفوظ رکھیں گے ہم, آپ کی زبان پر اس کو ادا کروائیں گے ہم ایک ایک حرف کو. اور تیسری ذمہ داری یہ کہ ثم ان علینا بیانہ, اس کی تفسیر اور بیان بھی ہمارے ذمے ہیں, اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہیں. وہ بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے, وہ بیان بھی ہماری وحی. دیکھیں یہ وحی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اترنے والی, یہ پیغام کتنی حدود کے ساتھ اترا, کہاں سے اترا, کون لے کر آیا, اور کس طرح فرشتوں کی قطاریں ساتھ ہیں, کس طرح اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ لیا قیامت تک کے لیے, اور پوری سلامتی کے ساتھ اس کے ایک ایک حرف کو اپنے پیغمبر کے سینے میں محفوظ کر دیا, اور ایک ایک حرف کو صحیح معنی میں اپنے پیغمبر کو پڑھنے کی توفیق دی, اور ایک ایک حرف کا بیان, اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی اپنے پیغمبر کو سکھا دی. اب بتائیے اس کائنات میں ان صفات کا حامل کوئی شخص ہے جس کی بات کو دلیل مانا جائے؟ ایک ہی شخصیت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, داعی اللہ بإذنہ ہی. آپ اللہ کے داعی ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اذن کے ساتھ, آپ اللہ کے معزون ہیں. ہم داعی بنتے ہیں اپنے اختیار سے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنے ہیں اللہ کے امر سے, اللہ کی اذن سے, اللہ کے معزون ہیں, مستقل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں. اور یہ مقام کسی شخصیت کا نہیں, اس لیے معتبر جو عالم دین ہے وہ وہی ہے جو اسی وحی کی بات کرے, کتاب و سنت کی بات کرے, قرآن و حدیث کی بات کرے. وہی معتبر. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کا مقام بیان کیا. وہ مقام کیا ہے؟ ایک مثال سے وہ مقام سمجھایا کہ فضل العالم عد العابد فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر. جو شخص رات کو نمازیں پڑھے، دن کو روزے رکھے، عبادت گزار ہے، اس پر ایک عالم کی فوقیت. ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ جو چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اس مثال کا کیا معنی ہے؟ عالم کو چودھویں کا چاند قرار دیا، اور ایک عابد جو قائم اللیل اور صائم النہار، انہیں ستارہ کہا گیا. ستارہ. ایک عالم چودھویں کا چاند ہے، اور جو ایک عابد ہے وہ ستارہ ہے. ستارہ روشن ہوتا ہے کہ خود نظر آ جاتا ہے، لیکن روشنی دیتا نہیں، یہ ستارہ ہے. اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ سمتے اور راستے متعین کرتے ہیں، اور مسافروں کو سفر میں بہت کام آتے ہیں. لیکن چودھویں کا چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اور زمین کو روشن کر دیتا ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک عالم کو چودھویں کا چاند کیوں کہا گیا ہے. عالم وہی معتبر ہے جو واقعتاً چاند، جو واقعتاً چاند. تو ایک عالم کو چاند کیوں کہا گیا؟ دیکھیں چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. آپ نے سائنس میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ چاند کا جو نور ہے وہ سورج سے ماخوذ ہے، سورج سے ماخوذ. چاند کا اپنا نور نہیں. ایک عالم کو جو چاند کہا گیا، بڑی اس میں حکمت ہے. اور ایک سب سے واضح حکمت یہ ہے کہ جیسے چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا بلکہ سورج سے ماخوذ ہوتا ہے، اس طرح ایک عالم دین کا علم جو اس کا نور ہے، جو اس کا علم ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا. اس کے اپنے فتوے نہیں ہوتے، اپنے قیاسات نہیں ہوتے، اپنی آراء نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماخوذ ہوتی ہے. ماخوذ کس سے؟ اس شخصیت سے جس شخصیت کو اللہ نے سورج کہا ہے. لقد جاءك من الله انا ارسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو سراج منیر کہا ہے. میرا پیغمبر سراج ہے، اور سراج سورج کو کہتے ہیں. سورج کو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے، اس طرح میرا پیغمبر اس کے علم نے، اس کی احادیث نے، اس کے نور نے دنیا کو منور کر دیا. اور ایک عالم دین اس سورج کے سامنے چاند ہے. جس طرح چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہوتا بلکہ وہ سورج سے اس کا نور مستفاد ہوتا ہے، ماخوذ ہوتا ہے، اس طرح جو عالم ربانی ہے، سچا عالم، مخلص عالم، اس کا نور اپنا نہیں ہوتا. وہ اپنی رائے کی باتیں نہیں کرتا بلکہ اس کا نور، اس کا علم ماخوذ ہوتا ہے، مستفاد ہوتا ہے سراج سے، سورج سے. اور وہ سراج کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عالم معتبر جو اسی حجت اور دلیل کی بات کرتا. تو اس ساری تمہید سے کیا واضح ہوا؟ کہ دلیل صرف دو چیزیں، ایک اللہ کا فرمان، دوسرا ذات رسول دلیل ہے. ذات رسول صرف رسول کے فرمان کو دلیل نہیں کہہ، بلکہ رسول کا عمل، رسول کا فرمان، رسول کا بولنا، رسول کی خاموشی، رسول کا کھانا، رسول کا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، رضا غضب غصہ، ہر چیز علم، ہر چیز دلیل. یہ ہے اس دلیل کا مقام اور اس کی حیثیت. اب اس دلیل کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بڑی اہمیت. اللہ کے فرمان کی اہمیت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول کے فرمان کی اہمیت کم ہوگی؟ اس اہمیت کا اندازہ اس مخلوق کو بخوبی ہے جس مخلوق کو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل ہے. ملائکہ، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ اس دلیل کی معنویت کو جانتے ہیں، اس دلیل کی عظمت کو جانتے ہیں، کسی فرمان کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، فرشتے صرف وہی کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر. انہیں پروردگار کی معرفت حاصل، اس دلیل کی عظمت کو اور اس کی حیبت کو جانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا، جس فرشتے نے سور ہو دلیل کی کیا حیبت ہے؟ اللہ تعالی نے سور بنا کر ان کو دے دیا، یہ بات ثابت ہے. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، سور اس کے منہ میں ہے اور اس کو منہ میں دبائے کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے سور بنا کر ان کو دے دیا کہ تمہارے پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، اور تم نے کب پھونکنے؟ جب ہمارا امر آ جائے، ہمارا آرڈر آ جائے. ٹھیک ہے، سور رکھ دو، اللہ کا آرڈر آ جائے اٹھا کے پھونک دے. نہیں، اس وقت سے وہ فرشتہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سور اس کے منہ میں دبا ہوا ہے، رکھا ہوا نہیں، اور اس کی نگاہیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہے، سیدھا اوپر دیکھ، اپنے پروردگار کے عرش کی طرف دیکھ، پلک نہیں جھپک کر کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، اور اس امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے. یہ فرشتوں کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حیبت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حیبت کو جانتے ہیں. یہ دلیل کی عظمت ہے، یہ دلیل کا مقام ہے. حالانکہ فرشتے بڑی طاقتور مخلوق ہیں، ایک انسان فرشتے کے سامنے کیا ہے؟ قوم لوط کی ساری بستی کو ایک فرشتے نے اٹھایا اور آسمان تک لے گیا، اور وہاں سے پلٹ کے نیچے پٹک دیا، تباہ و برباد. فرشتوں کی طاقت، ان کی عظمت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قد اذن اللہ لی ان احدثکم عن ملک من الملائکہ حملۃ العرش، اللہ تعالی نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا آپ کو تعارف کروں جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. فرمایا کہ ما بین شحمت اذنہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 عام. فرشتے کتنے بڑے، مکمل فرشتے کا تعارف نہیں، اتنی سی بات سن لو. اس فرشتے کی جو کان کی لو ہے، یہ کان کی لو، یہاں سے لے کر جو اس کے کندھے تک کا فاصلہ ہے، یہ ہمارا 3-4 انگلی کا فاصلہ، اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے، وہ 700 سال 700 سال آپ سفر کرتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ, کتنا فاصلہ طے ہوگا 700 سال کے سفر کے بعد. فرمایا کہ اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک اتنا فاصلہ, باقی اندازہ آپ کر لیں, پورا جسم موجود, پورا ڈھانچہ اس کا موجود, کتنی قوی الجثہ اور قوی الہیکل یہ مخلوق ہے. مگر خشیت کا عالم دیکھو, سور منہ میں دبائے کھڑا ہے اور پلک نہیں جھپک رہی. اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ جائے تو اس فرمان کی تعمیل اور تکمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر نہ ہو. یہ دلیل کی عظمت ہے, یہ دلیل کی ہیبت ہے, یہ فرشتوں کا عالم اطاعت ہے. انسان اس عظمت کو نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کی وحی دلیل ہے, کتاب و سنت دلیل ہے, قرآن و حدیث دلیل ہے. وحی کس طرح اتری آپ نے سن لیا, روح الامین لے کر آتے ہیں, بالحق انزلنا وبالحق نزل, ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا, یہ اترا بھی حق کے ساتھ ہے, اللہ کے پیغمبر کے سینے میں منتقل ہوا, آپ کی زبان سے جاری ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کا مفہوم اور اس کا معنی آپ کے علم میں آیا اور آپ نے سمجھایا, اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے 23 سال مشقت برداشت کی, بڑی تکلیف ہوئی. ام المؤمنین نے فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ, کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا شدت کی سردی کا موسم ہوتا اور اللہ کے پیغمبر پر وحی اترتی, جبریل امین وحی لے کر آتے, شدت کی سردی ہوتی اور کیا ہوتا, فَيُسْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ يَتَفَصَّدُ عَرَقًا, اور جبریل امین جب وحی دے کر واپس لوٹتے اللہ کے پیغمبر سے جدا ہوتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ یوں بہرا ہوتا جیسے آپ جانور کی رگ کاٹ دو تو خون ابلتا ہے اور فوارے کی طرف بہتا ہے, اس طرح پسینہ اللہ کے پیغمبر کے ماتھے سے گرتا اور بہتا. کان یعالج من التنزیل شدتا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول سے بڑی سختی اور بڑی تکلیف جھیلی. جبریل امین آتے, ایک وزن نبی علیہ السلام پر ہوتا اور پیغمبر علیہ السلام کی سانس اکھڑ کے نکلتی جیسے ایک سونے والا انسان خراٹے لیتا ہے, اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی ناک سے اور آپ کے حلق سے آواز آتی اور پسینے یوں چھوٹ جاتے. وحی کے نزول کا یہ عالم اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی وصول کرنے کی یہ تکلیف, اور پھر یہ نہیں کہ آگے راحت تھی, وحی کو بیان کیا تو قوموں نے پتھر مارے, تانا زنی کی, شاعر کہا, مجنوں کہا, اتنی سختیاں آپ نے جھیلی, اتنے صدمے آپ نے جھیلے, جسمانی تکلیفیں, روحانی تکلیفیں, مکہ کے 13 سال دعوتی میدانوں کی تکلیفیں, مدینہ کے 10 سال جہادی میدانوں کی تکلیفیں, اس وحی کو پہنچانے میں بھی مستقل آپ نے تکلیفیں برداشت کی. وحی کی عظمت, دلیل کا مقام, لیکن ایک انسان کا عالم آپ دیکھیں, اس کے سامنے جب وحی آتی ہے تو وحی کو دیکھتا ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ میرے امام کا قول نہیں, میرے امام کے قول کے خلاف, میرے امام کے فتوے کے خلاف, میری برادری کے رسم و رواج کے خلاف, میرے پیر پیر اور مرشد کے عمل کے خلاف. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل, امام اہل السنہ فرمایا کرتے تھے, عجیب تو لقوم ہے, مجھے اس قوم پر بڑا تعجب ہے, ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے, یعرفون الحدیث وصحتہ, جو حدیث کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی, پہچان لی, سند بھی صحیح ہے, متن بھی ثابت ہے, حدیث کو پہچان لیتے ہیں, بس صحت ہو, حدیث کی صحت بھی پہچان لیتے ہیں, پہچان لی. ثم یمیلون الی رأی سفیان, حدیث اور اس کی صحت کو پہچان دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک محدث اور فقیہ جن کا نام سفیان ثوری ہے اس کے قول کو لے لیں. سفیان بن سعید الثوری بہت بڑے محدث تھے, بڑے فقیہ تھے. حدیث کو چھوڑ کر اس کے قول کو لے لیں. کتنا یہ تعجب خیز معاملہ. امام احمد آگے فرماتے ہیں وقد قال اللہ تعالی, جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے, خبردار ہو جاؤ, وہ لوگ چکنے ہو جائیں جو اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں. کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں وجہ کچھ بھی ہو, ہمیں وجہ سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتى یکون حذاہ تبعا لما جئت به. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ایک ایک خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا. اللہ کے پیغمبر کیا لائے؟ دو چیزیں لائے, قرآن اور حدیث, جس کے بارے میں آپ فرما کر گئے کہ طرف تو تھی تم امرئی میں, تمہارے بیچ میں دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو امر لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, بس سنتی, دوسرا میری سنت. تو کسی ایک امر کی مخالفت کر, انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ وہ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. فتنہ, انہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے. او عذاب علیم, یہ آخرت کا دردناک عذاب, قیامت کا دردناک عذاب, یہ دونوں عذاب اس پر مسلط ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرے. دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب. اور امام احمد بن حنبل آگے فرماتے ہیں اتدری مل فتنہ, جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ یا فتنے سے کیا مراد ہے؟ پھر خود ہی فتنے کی تفسیر کرتے ہیں الفتنۃ الشرک, یا فتنہ شرک. اللہ کے پیغمبر کی کسی ایک امر کی مخالفت کر کے تم نے فتنے کو مول لیا, مانا مشرک بن گئے. وہ کیسے؟ دیکھیے دلیل سے انحراف کا عذاب ہے, وہ کیسے؟ جانے ترمذی کی حدیث, مسلم احمد کی حدیث ہے, وہ ابی بن حاتم کا جو واقعہ ہے, اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام سورہ توبہ پڑھ رہے تھے, آیت کریمہ آ گئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, اپنے راہبوں کو, اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا, اپنے علماء اور مولویوں کو اپنا رب بنا لیا. ابھی بن حاتم بول پڑے, خاموش نہ رہ سکے, اور کہا کہ ما عبدناہم, ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی, کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا, رکوع نہیں کیا, قیام نہیں کیا. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم. ابھی یہ بتاؤ کہ جس چیز کو تمہارے علماء نے حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا؟ اپنے مولویوں کے حلال کو تم نے حلال مانا, حالانکہ وہ دلیل نہیں, کسی کا فتویٰ, کسی کا قول دلیل نہیں. دلیل صرف دو چیزیں, کتاب و سنت, قرآن و حدیث. مگر تم نے کیا کیا؟ تورات و انجیل سے قطع نظر, ان کی تحلیل کو تم نے حلال مانا اور ان کی تحریم کو حرام مانا. بتاؤ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ عرض کیا کہ ہاں یہ تو تھا، ہم نے سارے دین کو مولویوں کے سر پہ لاد دیا تھا، دین کی ساری عمارت ہم نے مولویوں کے سر پہ قائم کر دی تھی، ان کے حلال کو حلال مانا، ان کے حرام کو حرام مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یاد رکھو جس کی بات کو تم مانو گے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اس لیے بات صرف اللہ کی ہے جس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہاں عبادت کا سوال نہیں۔ اگر میں کوئی فتویٰ دوں اور وہ شریعت کے مطابق ہے، وہ میری بات نہیں، وہ شریعت کی بات ہے، اور اگر کوئی میرا قول ہے وہ میرا قول ہے، اس سے شریعت بری ہے، وہ میرا قول ہے، اس کی سیاہ و سفید کو میں بھگتنے والا ہوں عند اللہ۔ اور یہ مقام بہت ہی حساس ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، القضاۃ ثلاثۃ، قاضی یا حاکم تین قسم کے، جو بھی فیصلہ کرنے والے فتویٰ دینے والے ان کی تین قسم، قاضیان فی النار و قاضی فی الجنہ، ایک طرح کا مفتی، ایک طرح کا قاضی، جنت میں جائے گا اور باقی دو جہنم میں جائے گا۔ قاضی عرف الحق بقضا بہ، جو قاضی اور جو حاکم اور مفتی حق کو پہچان لے، دلیل کو پہچان لے اور فتویٰ اس کے مطابق دے دے، وہ جنتی، وہ جنتی، اس نے دلیل کو پہچانا اور بات بھی دلیل کی، وہ جنتی۔ باقی دو قاضی کون ہیں؟ ایک قاضی لم یعرف الحق و قضا، جو دلیل نہیں جانتا، کتاب و سنت کا علم اسے مستحضر نہیں، لیکن بولنا ضرور ہے، وہ کہتے ہیں ملا آپ آشن کی چپ نہ شو، بولنا ضرور ہے، فتویٰ ضرور دے دیں، دلیل نہیں جانتا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا قاضی عرف الحق وجارف الحکم، جو قاضی حق پہچان لے لیکن فیصلہ نہ حق کا کرے، فتویٰ نہ حق پر دے، حق جانتا ہے قرآن میں یہ حدیث میں یہ، لیکن فتویٰ کیا دے رہا ہے؟ اپنے امام کے قول کا، اپنی برادری کے قول کا، اپنے پیر و مرشد کی تعلیم کا، جارف الحکم، یہ فتویٰ کا ظلم ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اتباع دلیل، دلیل کی بات کی جائے اور دلیل سن کر انکار کرنا، انحراف کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دو سزائیں، دنیا میں فتنہ، آخرت میں دردناک عذاب۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہو سکتا ہے، شرک۔ آپ نے حدیث سنی علی بن حاتم کی کہ جس کی تم بات مانتے ہو در حقیقت اس کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کی تم عبادت کر رہے ہو، تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص جو شرک میں ملوث ہو اس کی نجات کی کوئی صورت ہے؟ نہیں، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم، تو کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب کس چیز پہ حاصل ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی نافرمانی۔ جب غور کریں اس آیت میں وعید کتنی بڑی ہے، دنیا اور آخرت کے عذابوں کو جمع کر دیا گیا ہے، لیکن نافرمانی کا تعین نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سزا زنا کرنے کی ہے، یہ چوری کرنے کی ہے، یہ سزا ڈاکہ ڈال، نہیں، گناہ کا تعین نہیں، گناہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی نافرمانی۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، امر واحد کا صیغہ ہے، اور واحد کا صیغہ جب مضاف ہوتا ہے اس میں عموم ہوتا ہے۔ اب اس عموم کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام کے کسی امر کی مخالفت کرو گے، کسی امر کی، اس امر کا تعین نہیں ہے۔ معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی امر کی مخالفت کرو گے یہ دوہرا عذاب, دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ آیت کریمہ قرآن پاک میں, یعنی میرے ایک ذاتی فہم کے مطابق سب سے خوفناک آیت, جہاں نافرمانی کی تشخیص نہیں ہے, تعین نہیں ہے, اور دو سزائیں اکٹھی ہیں دنیا کی بھی آخر کی. جبکہ قرآن پاک کی جو سب سے امید افزا آیت ہے, جس کو پڑھ کر پروردگار کی رحمت کا تمع ہوتا ہے, امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور قائم ہوتی ہیں, وہ کون سی آیت ہے؟ یہ میں صرف اپنے علم کی بات کر رہا ہوں. وہ قرآن کا یہ مقام, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دو اگر پروردگار کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ دلیل کی اتباع, کیونکہ دلیل اللہ کا پیغمبر ہے. حدیث سب سے بڑی دلیل. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے, من طلب الحدیث فقد قویت حجته, جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت سب سے قوی ہوتی ہے, اس کی دلیل سب سے ٹھوس ہوتی ہے جس کے سینے میں حدیث کا علم ہے, اسے کچھ زیر نہیں کر سکتا. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین علی الحق, میری امت کی ایک جماعت ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا, ایسا غالب کہ لا تضرهم من خذلهم, جو ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوگا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. یہاں کون سا نقصان مراد؟ یہاں نقصان توڑ پھوڑ کا مراد نہیں ہے, گھر کو توڑ دیں مسجد کو جلا دیں, نہیں, یہ سب ہوگا, گھر ٹوٹیں گے مسجدیں جلیں گی مسجدیں سیل ہوں گی, یہ نقصان پہنچائیں گے, وہ تمہیں زخمی کریں گے قتل کریں گے, نقصان پہنچے گا. لیکن اس حدیث میں جس نقصان کی نفی ہے کہ ان کی تکلیف کے جو بھی درپے ہوگا ان کو تکلیف نہیں دے سکے گا, اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت ان کی دلیل انتہائی ٹھوس ہوگی, باعتبار حجت اس جماعت کو کوئی دبا نہیں سکے گا. اس جماعت کی حجت کے مقابلے میں ہر جماعت کی حجت افلاس کا شکار ہوگی, جیسے فاقہ جب وہ مفلس ہوں گے دلیل کے میدان میں تو پھر مفلس کا ہتھیار ایک ہی ہوتا ہے اور وہ وہی ہے کہ ان کو مار بائیکاٹ کرو جلاؤ گھیراؤ, یہ فتنے, یہ مفلس کا ہتھیار ہے جس کا ہاتھ دلیل سے تہی دست ہو, جو دلیل کے میدان میں تہی دامن تہی دست ہو, یہ اس کا ہتھیار ہے. یہ جماعت یہ طائفہ محدثین کی ایک کثیر تعداد اس طرف مائل ہوئی ہے کہ اس جماعت سے مراد احد الحدیث ہے. امام بخاری کا قول, امام احمد بن حنبل کا قول, عبداللہ بن مبارک کا قول, یزید بن ہارون کا قول, علی بن مدینی کا قول کہ یہ طائفہ احد الحدیث ہے, انہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا, مانا ان کی حجت ایسی غالب ہوگی کہ کوئی ان کو دبا نہیں سکے, اور یہ جماعت باعتبار دلیل کے قیامت تک ابھری رہے گی. تو بھائی جب یہ دلیل آ جائے تو اسے انحراف جائز ہے, کیونکہ قرآن کی یہ خوفناک آیت جس میں گناہ کا تعین نہیں ہے, رسول کی نافرمانی کسی امر میں بھی ہو سکتی ہے, کسی امر میں اس کو نافرمانی ہو گئی, اللہ کے پیغمبر کے امر کی مخالفت ہو گئی, تو یہ دو سزائیں تم پر مسلط ہو گئی, دنیا کا فتنہ جو کہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور آخر کا دردناک عذاب. کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کوئی شرک سے جائے بنا ہو سکتی ہے؟ تو ما ہم بخارجین من النار, شرک کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, پھر جہنم سے کبھی باہر نہیں آ سکے. کوئی جائے فرار ہے؟ کوئی جائے پناہ ہے؟ اور وہ سب سے امید افزا ہے, اللہ کی محبت چاہتے ہو, ایک ہی راستہ میرے پیغمبر کی اتباع کر, اس کو دلیل مان لو, دلیل کے طور پہ قبول کر لو, اور یہ رنگ اپنے اوپر چڑھا لو, اپنی ذات پر, اپنے ظاہر پر, باطن پر, اپنے اعمال پر میرے پیغمبر کی سنت کے رنگ کو چڑھا لو اور غالب کر لو. صبغۃ اللہ یہ اللہ کا رنگ ہے, اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اس کے دو ثمرے اور دو نتیجے, ایک یحببکم اللہ, دوسرا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تم کو اپنا محبوب بنا لے گا, اور دوسرا اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. میں نے کہا نا یہ سب سے امید افزا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جنت کو پانے کے دو اسباب ہیں, ان دو اسباب کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے. ایک, اس شخص پہ اللہ کی رحمت ہو, اسے اللہ کی محبت حاصل ہو, اللہ کی رضا حاصل ہو. صحیح بخاری میں پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے, لن يدخل احدكم عمله الجنه, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا الا برحمت اللہ, جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ فرمایا کہ ولا انا, ہاں میں بھی اس وقت تک نہیں جا سکوں گا جب تک مجھ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. ان کتنا یہ مزاحین نقطہ ہے, اس کے بغیر جنت کا داخلہ ناممکن. اور دوسرا, وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس شخص کے دامن کے ساتھ ایک گناہ لگا ہو, ایک گناہ, ایک گناہ اگر دامن سے چمٹا ہو جنت میں نہیں جائے گا. آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی ہوئی, اللہ نے جنت سے فوراً نکال دی. جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں, اور جہاں جنت ہے وہاں گناہ. جنت میں کون جائے گا؟ گناہ سے پاک صاف ہونے والا. ان گناہوں کو بخشاؤ تب جنت ملے گی, اور اگر ایک گناہ بھی چمٹا رہ گیا ہم نہ بخشوا سکے جنت نہیں ملے. جب تک اللہ تعالیٰ سے اس کو معاف نہ کروا لو. اب قیامت کے دن معافی کے کچھ طریقے ہیں, اللہ کے پیغمبر کی شفاعت اگر وہ بھی حاصل نہ ہو سکی, پروردگار کی رحمت اگر وہ بھی حاصل نہ ہو سکی, تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کی بھٹی میں جلا جلا کر اس گناہ کو دھوئے گا. جب جہنم کی آگ اس گناہ کو دھو دے گی, اس کو صاف کر دے گی, پھر وہ شخص اگر جنت کے قابل ہے تو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ دو اسباب ہیں جنت کو پا لینے کے, ایک پروردگار کی رحمت ہے, دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے, اور یہ دونوں یکجا ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ میں دونوں اکٹھے بیان ہوئے, فاتبعونی, میرے حبیب کی اتباع کر لو. اس اتباع کا نتیجہ کیا ہے, اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کے دو ثمرے ہیں, ایک تم سے اللہ محبت کرے گا, تم اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے, جو کہ جنت کو پانے کا پہلا سبب ہے. دوسرا, اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے, جو کہ جنت کو پانے کا دوسرا سبب ہے. جو تم اعمال کرتے ہو, نماز ہے, روزہ ہے, آخر ہر عمل کا نتیجہ گناہوں کی بخشش کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ وضو کرو گے ہر قطرہ آپ سے گناہ جھڑے گا, نماز پڑھو گے گناہ معاف ہوں گے, حج کر کے آؤ گے یوں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں نے پیدا کیا. ہر عمل کا نتیجہ گناہوں کی بخشش. جی ہاں, تم عمل کرو تاکہ وہ عمل تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکے, اور یہ پروردگار کی رحمت ہے. اس نے عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دروازہ اور دے دیا, اور وہ گناہوں سے توبہ کر, توبہ بھی کرو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, فان تاب واستغفر ثقل قلبه, توبہ اور استغفار سے دل پالش کر دیا جاتا ہے اور گناہ کو دھو دیا جاتا ہے اور چمک دمک پیدا کر دی جاتی ہے گناہوں کی بخشش. یہ نتیجہ ہے عمل کا, یہ نتیجہ عمل کا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہ سارے عمل ہیں. آگے کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات, یہ عمل کرو گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے, اور جب گناہ بخشے جائیں گے پھر تم جنتوں کی وراثت کو حاصل کر سکو گے. یہ دو اسباب, اور دونوں اسباب یہاں پر اکٹھے بیان ہوئے. سبب ایک ہے اور وہ ہے دلیل کی اتباع. دلیل کون ہے؟ البینہ, محمد الرسول اللہ, ان کی اتباع. اتنا یہ اہم مقام جہاں ہماری کامیابی اور ناکامی منتج ہو رہی ہے. اس مقام کو ہم اس مذاق کی بھین چڑھا دیں کہ پیغمبر اسلام کا دین موجود ہے, آپ کی احادیث موجود ہیں, اور وہ احادیث کے مقابلے ہمارا رویہ کیا ہے, دلیل کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. حالانکہ آپ بینہ دلیل, آپ کی تو اتباع کس طرح فرض ہو رہی ہے, متعین ہو رہی ہے کہ اس کے بغیر نجات کا سوال ہی نہیں. مگر افسوس اس دلیل کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا. امام اوزاعی رحمہ اللہ کے قول ہم نے جمعے میں بیان کیا تھا, وہ آپ بھی سن لیجئے. اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں, شاگرد کا نام ہے بقیہ بن ولید, کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے, جس شخص کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا بغض ہو, ایک مومن ایسا کر سکتا ہے؟ ایک مومن کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا بغض ہو, ایسا ممکن ہے؟ امام اوزاعی یہ محدث شان ہے, امام مالک کے استاد, کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا بغض ہو تمہاری کیا رائے. بقیہ نے کہا کہ قوم سوء, بڑی بدترین قوم ہے, اس سے بدترین بھی کوئی ہو سکتا ہے, انتہائی بدترین انسان. امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی ایک علامت سن لو, ما من اہل بدعت, کوئی بھی بدعتی ہو تو حد سے وہ حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اسے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث سناؤ. ایک اہل بدعت کو اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث سناؤ, اور وہ حدیث کیسی ہو, خلاف بدعت ہی, وہ حدیث اس کی بدعت کے خلاف, وہ حدیث اس کی بدعت کے خلاف, تو وہ کیا کرے گا, بدعت کو چھوڑ دے گا؟ نہیں, اپنی بدعت کو نہیں چھوڑے گا, اپنے عمل کو نہیں چھوڑے گا, بلکہ کیا کرے گا, یبغض حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا بغض اپنے دل میں ڈالے, اس کے دل میں پیغمبر اسلام کی حدیث کا بغض, وہ دیکھ رہے میرا عمل اس حدیث کے خلاف ہے, بجائے اس کے اپنا عمل چھوڑ دو, دلیل آ چکی, اپنا عمل چھوڑ دو. نہیں, عمل نہیں چھوڑے گا, مذہب نہیں چھوڑے گا, ہاں پیغمبر اسلام کی حدیث کا بغض, اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی عداوت اور کینہ, اس سے اس کا دل بھر جائے. اس کے مظاہر دیکھتے ہیں, آج مبتدعین کا دورے دورہ ہے, اور اکثر بات چیت بھی ہوتی حدیثوں سے, کس طرح کی عداوتیں ہیں ان کے دلوں میں, کس طرح کا بغض ان کے دلوں میں, نہ وہ نہ حدیث کی محبت, نہ حدیث کے راوی کی محبت, رواج حدیث پر تانا زنی, ان پر کیچڑ تک اچھالنا, حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں. یہ دلیل کا مقام ہے؟ نہیں, دلیل کا مقام تو قبول کرنا, قبول کرنا. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, کسی مومن مرد یا عورت کے لائق ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کا امر آ جائے اور اپنے اختیار کو پیش کرے, اپنی رائے کو پیش کرے, یہ لائق ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا امر آ گیا, ہر چیز ختم, ہر چیز باطل, بس اب دلیل کی بات ہے, اللہ کا فرمان دلیل ہے, اللہ کے پیغمبر کی ذات دلیل ہے, بس یہ دو دلیلیں کامیابی کی اساس ہیں, ان کی اتباع میں خیر و برکت اور ان کی مخالفت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے عذاب کا سبب, دنیا کا فتنہ جو کہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا دردناک عذاب, ان کیسے سامنا ہوگا اس عذاب کا, کتنا بھیانک عذاب ہے. ان اجسامکم النار لا تقوا, یہ چمڑی انسان کی سن لو جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. ما اصبرکم علی النار, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو, تم آگ پر کتنے صبر کرنے والے, کتنا صبر کر سکو گے, کہنے تمہارے, تمہیں پتہ ہے کس نافرمانی کا صلہ اللہ کا عذاب ہے, اس کے باوجود نافرمانی کرتے ہو. اس کا معنی اس عذاب کو جھیلنے اور اس پر صبر کرنے کی تم نے کتنی طاقت ہے, کتنی برداشت کی ہمت. اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اس نے پورا دین خود بنا دیا اور اپنے پیغمبر رحمت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. اس دین کو آسان کہا, رحمت کہا, جہانوں کی رحمت کہا, اور ایک شوشہ بھی اس دین کا ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ چلو ایک چیز تم بنا لو, نہیں, سب کچھ خود بنا کے دے. اب کتنی بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ میرے پاس جو دین ہے یہ میرے پروردگار نے بنایا, میں تو اس کو سینے سے لگا کے رکھوں, اس پہ قربان ہو جاؤں, اس پر عمل کروں, دن رات عمل کروں. لیکن اس دلیل کی حیبت کو لوگوں نے فراموش کر, قرآن سامنے آتا ہے, حدیث سامنے آتی ہے, ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر ہمارے ہاں اس طرح نہیں, ہمارے ہاں اس طرح نہیں. پھر معنی کی تعویل کیچڑ اچھال. میں نے ایک تحریر پڑھی, یہ اکاڑے کے ایک ماسٹر صاحب جو صحیح بخاری کے حدیث نبی علیہ السلام نماز میں رفع الیدین کرتے تھے, نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا تھا. اس کا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. حدیث صحیح, سند بھی صحیح, متن بھی صحیح, ثابت, ہر کتاب حدیث میں ہے. علماء نے اس مسئلے کو تواتر کا درجہ دیا. اب اس کا جواب سن لیجیے. جواب کیا ہے کہ اس کا راوی عبداللہ بن عمر ہے, اسے کیا معلوم پیغمبر علیہ السلام کی نماز کیا ہے؟ مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی تھی, وہ تو گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا. یہ عداوت حدیث کے ساتھ بھی ہے, حدیث کے راوی کے ساتھ. ہمارے وہاں پہ کیا ہے, ایک بار گھر آئے, بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا تیار, فرماتے ہیں کھانا کھا رہا تھا اور مسجد نبی سے اللہ کے نبی کی نماز کی قرآن سن رہا تھا. ایسا کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے. اذا حضر العشاء بل عشاء فقدم العشاء, جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے, کھانا بھی تیار ہو, تمہیں بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا. یہ بات اور اس کو ایک دائمی قضیہ بنا کر جوڑ دیا. انہیں پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کی نماز کیا. یہ بخت دلیل سے بخت, اللہ کے پیغمبر کی سنت سے بخت. یہ جواب بنتا ہے حدیث کی توہین, صحابی کی توہین. تو بھائی دلیل جس کو شریعت نے دلیل کہہ دیا, بڑی اس میں عظمت اور حیبت ہے, اس عظمت اور حیبت سے ڈرو. اور دلیل کا مقام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور مان لیا, سن لیا اور مان لیا, سن لیا اور مان لیا, بس یہ تیرا مقام ہے ہر چیز میں, ہر معاملے میں, بس سن لیا اور مان لیا. نہ کوئی تعویل, نہ کوئی تعطیل, نہ کوئی انکار, حتیٰ کہ نہ کوئی شبہ. اگر مان بھی لیا تو پھر دل میں کوئی خلجان, کوئی تنگی نہ ہو, کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو, اور بڑے شرع صدر کے ساتھ اس کو تسلیم کر لے, قبول کر لے, اپنے عقیدے کا, ایمان کا, عمل کا اس کو حصہ بنا. یہ دلیل کا مقام اور عظمت. تو اس کا فہم ہمیں ہونا چاہیے, اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے. اللہ کا فرمان دلیل ہے, اس پر دلیل کا سوال کفر ہے. اللہ کے پیغمبر کی ذات دلیل ہے, اللہ کے پیغمبر کی بات اور آپ کے عمل پر دلیل کا سوال کفر ہے. یہ دونوں دلیلیں ہیں, اور ان دونوں کے لیے قبول اتباع کا جذبہ ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی, ہر لحظہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہو, ہمارے عمل کا حصہ ہو, ہمارے ایمان کا حصہ ہو. یہ کامیابی کا راستہ ہے اور کامیابی کا فرق. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے دلوں اور سینوں کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کر کے ہمیں پورے اخلاص قلبی کے ساتھ اپنے پیغمبر کی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے, اعمال قابل قبول ہے. اطاعت نہیں کرو گے, جس کی چاہے اطاعت کر لو, سب نیکیاں برباد ہیں اور سارے عمل برباد ہیں. تو نیکیوں کی حفاظت اللہ رب رسول کی ہدایت میں ہے, اور یہی دلیل ہے اللہ پاک ہمیں اس کا فہم عطا فرما دے اور تا حیات اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کتاب و سنت ایک ہاتھ میں قرآن ہو, ایک میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہو, اور اسی کو لے کر ہم چلیں, اسی کے مطابق عقیدہ ہو عمل ہو, انہی کی دعوت کو پیش کریں, انہی کی تنفیذ کی بات کریں. یہی حق ہے اور یہی دین ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.